نظر شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صلوات پڑھ لیں محمد. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو بہترین پیدا کرنے والا، بہترین رزق عطا کرنے والا اور بہترین محبتوں کے ساتھ انسان پر لطف و کرم کرنے والا ہے، اور تمام ہدیے درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے خدا کی عظمت کو، خدا کی قدرت کو اور خدا کی محبت کو سمجھا دیا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وَجَعَلَنَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِوِلَايَةِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبْ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الطَّالِبِينَ بِسَأْرِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ. اما بعد، پروردگار کا لطف و کرم، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ایک مرتبہ اور یہ موقع عطا کیا کہ فرش ولائے آل محمد پر اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہے کہ ہمارے ذکر سننے سے اور ذکر کرنے سے آل محمد کے مقام پہ فرق واقع نہیں ہوتا، البتہ ہماری حیثیت میں ضرور فرق واضح ہو جاتا ہے. تو ہم ذکر آل محمد کر کے آل محمد پر نہیں، اپنی ذات پر خود احسان کرتے ہیں کہ اگر یہ ذکر قبول ہو گیا تو نجات ہمارے لیے بھی اور ہمارے آبا و اجداد کے لیے بھی نجات ہے. ماہ مبارک رمضان اور سرکار ختمی یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ خطبہ شعبانیہ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے عنوان میں اور اس کے بعض جملات کو ہم روزانہ کی مجالس میں شامل کر رہے ہیں، اور آج اللہ کے رسول کا وہ جملہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، اور جو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرے مجھ پر درود بھیجنے والی عبادت. اس ماہ مبارک میں وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، مجھ پر درود بھیجنے والی عبادت کو اس مہینے میں بہت بڑھا دے تو ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ، اللہ اس کے نام اعمال کے وزن کو بڑھا دیتا ہے. کس دن؟ یوم اللهم صل علی محمد اس دن یوم تخف الموازین، جس دن کے لوگوں کے نام اعمال میزان ہلکے ہو رہے ہوں گے، اس دن ماہ مبارک میں درود پڑھنے والے کے لیے خدا نام اعمال کو وزنی قرار دے گا۔ بظاہر چھوٹی سی عبارت ہے، کبھی غور کیا آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تجوید کے اعتبار سے انسان کی ذمہ داری ہے کہ الفاظ کو ایسے ادا کرے کہ الفاظ دوسرے الفاظ سے مخلوط ہو کر معنی غلط نہ دینے لگے۔ صلی اور سلی، سین اور سواد، ان میں تو فرق ہونا چاہیے نا، بڑا فرق ہو جاتا ہے معنی کے اعتبار سے۔ سلے کہیے، جیسے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں مبغضان آل محمد کی پیروکاروں کو صلی سلم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ علی العظیم، درود کی بھی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی قرأت کرنے والے، بہت عمدہ قاریان قرآن، لیکن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عجیب انداز سے نامکمل، قرأت کے لحاظ سے بہت پیچیدہ، صلی سلم یہ کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پورے جملے میں ایک مقام پر استعمال ہوا سواد، ایک مقام پہ استعمال ہوا سین۔ سلم سلم درود نہیں، سلام سلام مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام یہ ہے، یا سلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا۔ سورہ مبارکۃ الاحزاب میں آیت کا نشان 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دو سمجھ گئے، روایت کہتی ہے کہ اصحاب نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کو سلام کرنا جانتے ہیں، یہ درود کیسے پڑھا گیا آپ کے اوپر؟ تو پہلا مسئلہ کہ سلام کیا ہے، سلام ہے السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اطرتک یا حبیب اللہ۔ سلام کیا ہے؟ سلام ایک تو سلام وہ جو میرے اور آپ کے معروف ہے، ہماری ہر نماز سلام واجب سے پہلے سلام مستحب، السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود پہلے سلام بعد میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تشہد مکمل کرتے ہوئے تشہد کا تیسرا واجب جملہ، اور اس کے بعد پہلا جملہ جملہ مستحب سلام کا۔ لیکن ایک سلام اور بھی ہے، وہ سلام اس کا ترجمہ کیا گیا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، بہت مشہور جملہ ہے جو آپ نے عاشور کی شب میں سنا ہوگا کہ شام غریبہ میں سنا ہوگا یا عصر عاشور کی مجلس میں سماعت کیا ہوگا، رزن بقضائہی و تسلیمن لامرہ۔ ایک تسلیم ہے ہندوستان کے ادب میں یا لکھنؤ کے ادب میں، تسلیمات لکھا بھی جاتا تھا اور پڑھا بھی جاتا تھا، تسلیمات کا مطلب سلام۔ لیکن سرکار سید الشہداء کے جملے میں تسلیم کا مطلب سلام نہیں ہے، تسلیم کا مطلب اپنے سر کو جھکاتے ہوئے خدا کے حکم کے سامنے اطاعت کا اظہار کرنا ہے۔ وسلموا تسلیما، پیغمبر کے سامنے سروں کو جھکا دو کہ اطاعت مصطفیٰ ایسی ہو جائے کہ حلال محمد حلال الى یوم القیامت و حرام محمد حرام الى یوم القیامت، پیغمبر جو کہے مان لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں دے دے وہ لے لو، وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, اس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. سورہ مبارکہ الحشر کی آیت. تو ایک تسلیم ہے, ایک صلوات ہے. صلوات کیا ہے؟ سواد سے پڑھتے ہیں اگر تو صلوات کا ترجمہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یوں پڑھ لیجئے یا یوں پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا یوں پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم علی محمد و آل محمد, یا یوں پڑھ لیجئے کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت ومننت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. لیکن ماہ مبارک رمضان میں درود کے پیغام کے ساتھ ترجمہ, اے خدا اللہم یا اللہ, صلی فعل امر ہے, تو رحمت نازل کر. صلی تو رحمت نازل کر کس پر؟ علی محمد و آل محمد, محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. یہ ترجمہ ہے ہمارے اور آپ کے درود کا. بہت آسان الفاظ, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اگر کوئی اس درود کو اس طرح پڑھے, اللہم صلی کہہ دے, سواد کی جگہ سین کہہ دے صلی, تو ترجمہ ہے قتل کر دے. صلی درود بھیج, رحمت نازل کر, صلی قتل کر دے. تو ذرا سا خیال کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو. لوگ کہتے ہیں جی اللہ قبول کرنے والا ہے, جو چاہو پڑھ دو. ایسا نہیں ہے. قبولیت سارے اعمال ٹھیک ہونے کے بعد بھی منحصر ہے عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. یہ کہاں لکھا کہ غلط اعمال کرو, نامکمل اعمال کرو اور پھر کہ اللہ قبول کرنے والا ہے؟ تو درود اس ماہ مبارک رمضان میں, اور پھر خاص طور سے آج کی رات یعنی کہ لیلۃ الجمعہ, اس کو نام دیا گیا خاص طور سے لیلۃ غرائن. شب جمعہ کا ایک نام اور بھی ہے, وہ ہے لیلۃ غرا. غرا کا لفظ آپ کو ملے گا دعائے ندبہ میں, جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نام سے ملا ہوا. جب آپ پڑھتے ہیں این ابن النبی المصطفی وابن علی المرتضی وابن فاطمۃ الزہرا وابن خدیجۃ الغرا, یا کبرا استعمال ہوا بعض مقامات پہ, یا غرا استعمال ہوا. غرا روشن چمکدار اور ایسی وجاہت کا چہرہ لیے ہوئے. تو لیلۃ غرائن شب جمعہ, اور ماہ رمضان کی شب جمعہ, تو سبحان اللہ نور علی نور. اس رات کی مناسبت سے اور اس مہینے کی اہمیت میں درود کی فضیلت, اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت, فرماتے ہیں اس رات میں کم از کم 100 مرتبہ درود تو پڑھو, 100 مرتبہ میں اتمرتن. اور اگر کوئی اس رات میں 1 مرتبہ درود پڑھ لے تو خدا اس کے نامۂ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے, 1000 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں, اس کے درجات 1000 درجوں کے اعتبار سے بلند ہو جاتے ہیں. شب جمعہ درود پڑھنے کا ثواب, اور درود کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں. اس کو بیان کرتے کرتے تو عشرے مکمل ہو جائیں گے. بس خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور, کہ ماہ مبارک رمضان اور پھر یہ شب جمعہ, جتنا پڑھ سکتے ہو فائدہ کیا ہوگا؟ روز قیامت جب انسانوں کے نامۂ اعمال تولے جا رہے ہوں گے, تو انسان اگر سورہ القاریہ کو پڑھے تو القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَا نَارٌ حَامِيَا. کیا ہے سورہ القاریہ میں پیغام؟ کھڑ کھڑانے والی آواز. یہ کیا ہے آواز کھڑ کھڑانے والی؟ انسان تجھے کیا معلوم کہ القاریہ کیا ہے؟ یہ تو ایک دن ہے کہ جس دن انسان اتنے بدحواس ہوں گے جیسے منتشر فضا میں اڑتی ہوئی ٹڈیاں, اور اس دن پہاڑ اتنے بے وزن ہو جائیں گے جیسے روئی کے اڑتے ہوئے گالے ہواؤں کے اندر اتنے ہلکے ہو جائیں گے پہاڑ. اس دن جب پہاڑ کا وزن بھی نہ رہے گا, اس دن جب انسان کی شخصیت کی کوئی قدر نہ رہے گی, اس دن اگر قدر ہوگی اور وزن ہوگا تو اعمال کا ہوگا. فاما من ثقلت موازینہ, اس کا نام اعمال وزنی ہو گیا, وہ کامیاب زندگی گزارنے والوں میں شامل ہو جائے گا. اور دو معصوم کی گواہی ہے, ایک امام پنجم اور ایک امام ششم علیہ السلام کی گواہی. فرماتے ہیں کہ نام اعمال کو درود سے زیادہ, نام اعمال کو درود سے زیادہ کوئی اور عمل وزنی نہیں کر سکتا. اور درود میں کوئی شرط نہیں ہے, قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے, با وضو ہونا شرط نہیں ہے, کسی خاص مقام پر بیٹھنا شرط نہیں ہے. حالت نجاست و طہارت میں جو عمل مستقل انجام دیا جا سکتا ہے بڑے ثواب کا عمل ہے. ایک مرتبہ آپ اگر درود پڑھتے ہیں, 10 مرتبہ خدا آپ پر رحمت کو نازل کرتا ہے. تو من اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ, جو اس ماہ مبارک میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے. آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے, عربی تلفظ کا مسئلہ ہے, تو ٹھیک ہے قرآن لے کے بیٹھ تو جائیے اور قرآن کو کھول کر اپنے سامنے کر لیجئے, کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن کو دیکھتے رہیے, درود پڑھتے رہیے, کہ دیکھنے والی عبادت بھی ہو رہی ہے اور درود آل محمد کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے, اور مومن کی پردہ پوشی بھی ہو رہی ہے. سامنے والے سمجھ رہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, خلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ, جو مجھ پر بہت درود پڑھے. آپ فرماتے ہیں اس مہینے میں ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ, اللہ اس کے میزان کو وزنی کر دے گا. اس دن یوم تخف الموازین, جس دن کے نام اعمال ہلکے پڑ رہے ہوں گے. یہ تو بات بہت طولانی ہو گئی, اور خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں مسائل کے باب میں اسی سے متصل, کہ اگر حالت نماز میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں آپ کی سماعتوں تک آواز پہنچے, یہ کوئی اذان کہنے والا, کوئی اقامت دینے والا, یا کوئی ویسے ہی ذکر کرنے والا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہا ہے, تو حالت نماز میں تلاوت کو روک کر پیغمبر پر درود پڑھنا مستحب ہے. حالت نماز, آپ پڑھ رہے تھے الحمد, پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین, آپ نے سماعت کی, کہیں سے آپ کو آواز آ گئی, کسی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, آپ نے اسی منزل پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اب کہا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حالت نماز میں پیغمبر کا نام سننے کے بعد انسان کے لیے مستحب ہے کہ درود کی تلاوت کرے. پیغمبر کا نام لکھیں تو درود لکھنا مستحب, زبان سے ادا کریں تو درود پڑھنا مستحب, سماعت کریں تو درود پڑھنا مستحب. اس لیے کہ درود میں سارا اپنا ہی فائدہ ہے, کچھ فائدہ پیغمبر کا نہیں ہے, کہ پیغمبر پر خدا میرے اور آپ کے کہنے سے رحمت نہیں بھیجنے والا. اور کیا کوئی رحمت ایسی ہے جو بچی ہوئی ہو, جو پروردگار نے روک کر رکھی ہو کہ نہیں جب بھی بندے کہیں گے تب میں رحمت بھیج دوں گا. وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, جس کا وجود خود مقدس رحمت ہو اس پر رحمت کی دعا کرنا, یہ طریقہ ہے مجھے اور آپ کو شامل ثواب کرنے کا. ورنہ پیغمبر کو ضرورت نہیں ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے, البتہ پڑھنے والوں کی ضرورت ہے کہ اعمال بھی قبول ہوتے ہیں. اور شاعر تو کہتا ہے کہ لوگوں پڑھو درود محمد کی آل پر, اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے بعد. اور آخری جملہ درود کے حوالے سے, انشاءاللہ ابھی تو آپ کی جیبوں میں, آپ کے اخراجات میں کرنسی کا نام کیا ہے, دینار, درہم, بالآخر ریال, ڈالر اور پاؤنڈ اور تمام بالآخر تمام کرنسیز مختلف ممالک کی, لیکن زمانہ غیبت کے ختم ہوتے کے ساتھ کرنسیز ختم ہو جائیں گی. زمانہ ظہور میں کرنسیز ختم ہو جائیں گی. کیوں ختم ہو جائیں گی؟ کہ کوئی بینک ایسا رہے گا ہی نہیں کہ جو ظہور امام کی ابتدا کے موقع پر اتنا مضبوط باقی رہ جائے کہ کرنسی کو سپورٹ کر سکے. اسٹیٹ بینکس, پھر کیا ہوگا؟ زمانے ظہور میں تمام تر افراد کے لیے کرنسی جو امام کی طرف سے اناؤنس ہوگی وہ صرف درود ہوگا. ابھی تو ہم ہوا کی باتیں کر رہے ہیں نا جی, وہ ملے گا ثواب. وہ کہاں پر ہے جی؟ وہ وہاں پر ہے جی, درجات بلند ہو گئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو. روایت کہتی کہ درجات بلند ہو گئے, مگر آپ وہیں بیٹھے ہوئے, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمام باتیں معنوی ہیں, یہ تمام باتیں اخروی ہیں, یہ آخرت کے لیے ہیں. لیکن کیا درود کی حیثیت دنیا میں بحال ہوگی؟ جی بحال ہوگی. کیسے بحال ہوگی؟ آپ کو اگر چاہیے برگر تو مثلاً 25 درود پڑھنے پڑیں گے آپ کو. آپ کو چاہیے ایک کار گاڑی خریدنا ہو تو 50,000 درود پڑھنے پڑیں گے آپ کو. اور اس وقت جو کرنسی کی بنیاد پر ڈیلنگ ہوگی درود کے نام سے, وہ ایسے ہوگی کہ آپ درود پڑھ کر بیچنے والے کے نام اعمال میں ٹرانسفر کریں گے. تیار رہیے, اس کو ابھی سمجھتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں, یہ بہت بڑی حیثیت اس کی اناؤنس ہونے والی ہے. ہو سکتا ہے کل کا دن ظہور امام کا دن ہو, پھر لازم نہیں خدا جمعہ کا انتظار کرے, جمعہ عاشور کو ہو. عاشور بھی خدا کا ہے اور ہر دن خدا کا ہے, جمعہ بھی خدا کا ہے اور ہر دن خدا کا ہے, اور حجت بھی پروردگار کی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لیجیے, ہم تو کل کی بات سے متصل کرنا تھی آج کی بات, اور دو باتیں تھیں آج, ایک غزوہ بدر اور ایک معراج کا جو مسئلہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا. شاید اس سے آج مکمل کر سکیں, کیونکہ غزوہ بدر کی تاریخ مجبور کر رہی کہ اس کے بارے میں بیان کیا جائے. تو معراج کے بارے میں دو مقامات پر آیات موجود, ایک سورہ مبارکہ بنی اسرائیل اور ایک سورہ مبارکہ والنجم. سورہ والنجم کی آیات کا ترجمہ, پروردگار نے بلایا کیوں تھا؟ والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا, بلایا کیوں تھا اللہ نے ان کو؟ کہ اگر پیغمبر کو معراج نہ ہو تو کیا پیغمبر پیغمبر نہیں رہیں گے؟ اور کیا اگر پیغمبر کو معراج ہو گئی تو کیا عظمتیں بلند ہو گئیں؟ یہ صرف معراج بر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. لوگ سمجھتے ہیں شاید پیغمبر خدا سے ملاقات کرنے گئے تھے. امام فرماتے ہیں خدا مکان میں محدود نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر خدا سے ملاقات کرنے گئے تھے تو کسی جگہ گئے تھے, جگہ ہے مکان, اور اگر مکان میں خدا کو محدود کر دیا تو خدا کب رہا ہو؟ نہ تو خدا مکان میں محدود ہے, نہ زمانہ اس پر اثر کرتا ہے. خدا پر زمانہ اثر نہیں کرتا, خدا تو خدا ہے, حجت خدا پر زمانہ اثر نہیں کرتا. सब बूढ़े हो जाते हैं मगर जमाने का इमाम आज भी जवान है। 1100 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका तो जमाना असर नहीं करता। तो पैगंबर फिर मेराज पर गए किस लिए थे? मेराज पर बुलाने का एक मकसद कि आसमान के रहने वालों को रसूल खुदा की ज्यारत करवाना थी। आसमान के रहने वालों को रसूल खुदा की ज्यारत करवाना थी। वो तमाम के तमाम बरज़ख के मुशाहिदात पेश करना थे ताकि पैगंबर उन मुशाहिदात को अपने अल्फाज में आवामुन्नास तक पहुंचाएं। तमाम आसमानों की सैर करवाई गई, यहां तक के बहुत मुश्किलात हैं। मेरा तो सिर्फ तर्जुमे की हद तक इल्म है, लेकिन साहिबान इल्म अदब साहिबान फलसफा व मंतिक बयान कर सकते कि क्या सिद्रतुल मुंतहा है। क्या ये वो आखिरी दरख्त बेरी का, क्या कोई वहां दरख्त मौजूद है? क्या कोई जन्नतुल मावा कोई ऐसे मकाम है कि काना काबा कौसैन और अदना मकदार में इतना करीब हुए पैगंबर, इतना करीब हुए कि दो कमानों के उससे भी कम का फासला रह गया? तो क्या कोई सामने मौजूद था? अब मौजूद था अगर कहेंगे तो फिर खुदा महदूद हो जाएगा कि दो कमानों के एक तरफ रसूल खुदा कहूं और दो कमानों के उस तरफ किसे कहूं? किसकी मुलाकात थी? यह सिर्फ मंजिलत खत्मी के मर्तबत का तारुफ था कि तुम क्या समझते हो कि मक्के में रहने वाला किसी कॉलेज में नहीं गया, किसी मदरसे में नहीं गया, तो इसे मक्के के बाहर की क्या मालूमात होंगी? बहुत गौर कीजिएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपने घर से बाहर ना निकला हो तो उसे कहते हैं ये उम्मी है, घर में ही रहता है, इसने क्या पढ़ा होगा? खुदा ने अपने पैगंबर को मक्के से इतना बुलंद करके दिखाया, इसको तुम उम्मी कहते हो, ये साहिब मेराज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सोचिएगा कि एक इल्जाम है साहिर जादूगर, एक इल्जाम है काहिन, एक इल्जाम है शायर, और एक ये इल्जाम कि आप तो गलत कहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब पैगंबर ने मेराज के सफर से आके बयान किया कि मैं आसमानों पर गया तो काफिरों के मुंह हैरत से खुल गए, गए आप गए वहां पर गए, मुमकिन ही नहीं है। मैं सोचता हूं कि इतना मुश्किल काम, हजरत मरियम का आगोश में ईसा को लेकर बगैर शादी के कौम के सामने आना आसान था, पैगंबर का जाहिलों के दरमियान मेराज को बयान करना मुश्किल था। नहीं, आप बहुत गौर कीजिएगा, पढ़े लिखे मजमे के सामने मेराज बयान की जाए तो और बात है, अपना मजमा हो, सुभान अल्लाह कहने वाला मजमा हो, यह और बात है, और पत्थर मारने वाला मजमा हो, पैगंबर पर आवाजें कसने वाला मजमा हो, पैगंबर के सामने तालियां पीटने वाला मजमा हो, उस मजमे के सामने जो पैगंबर को उम्मी कहता हो और फिर मेराज बयान की जाए, आसान काम था। अब कहते हैं कि मेराज का पहला मसला कि आया इंसान जमीन की कुव्वत और कशिश सकल से निकल सकता है मदार से कि नहीं? ये कल बड़ा मुश्किल था निकलना, आज तो मुश्किल नहीं है। 40,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कोई भी सवारी जमीन के कशिश सकल से बाहर निकल सकती है। बहुत गौर कीजिएगा, सूरह मुबारक अर्रहमान में खुदा ने जिन और इंस को दोनों को मुखातिब होकर फरमाया था कि अगर तुम जमीन और आसमान की सरहदों से बाहर निकल सकते तो निकल जाओ, मगर तुम बगैर सुल्तान के तो बाहर निकल नहीं सकते। ला तनफुजूना इल्ला बे सुल्तान, सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो शायद कल के दौर में यह बड़ा मुश्किल था कि 40,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कोई सवारी ऐसी सामने आए जो जमीन से आसमान की सिमत मुखालिफ, जमीन की सिमत मुखालिफ में तरफ आसमान उड़े। आज उड़ सकती है, नंबर एक। नंबर दो कि वहां से निकलने के बाद अब खला में, पहला मसला ऑक्सीजन का, अगर खला में पहुंच भी गए फिजा से निकलकर तो ऑक्सीजन कहां से आएगी। तो आज आज का इंसान आज की जदीद सहूलतों के साथ, ये बात बहुत पहले कर चुका, और अगर आज का इंसान इस काबिल है तो क्या मोहम्मद का रब इस काबिल नहीं था कि अपने हबीब को खला में ऑक्सीजन पहुंचाने का जरिया अता कर देता। अरे वो जो जलते हुए आग के बहुत बड़े अलाव में इब्राहिम को ऑक्सीजन देता है, वो जो पेट में मछली के यूनुस को ऑक्सीजन देता है, वो तो बंद बक्से में मूसा अलैहिस्सलाम को तनफ्फुस पहुंचाता है। क्या वो परवरदिगार अपने मुस्तफा को खलाओं में सांस देने पर कादिर नहीं था। आज का इंसान तरक्की याफ्ता इंसान है, कल मेराज जाना कैसे मुमकिन हुआ, पैगंबर गए कैसे, इतना बुलंद हो गए, स्पीड कितनी थी, सवारी कौन सी है। सवारी के कई नाम है, बहुत मशहूर नाम बुर्राक, एक नाम है रफ रफ, बुर्राक और रफ रफ, और भी नाम मिलेंगे आपको इसके अलावा। तो ये सवारी क्या कोई हैवान है, क्या कोई हिमार है, क्या कोई फरस घोड़ा है, सवारी कौन सी है। तो सवारी की वजाहत अब तक साइंस भी खामोश है और रिवायतों ने बुर्राक की वजाहत नहीं की है। खुदा चाहता तो जिब्राइल अमीन के पर भी आपको बिठाकर बुलवा सकता था, मगर जिब्राइल के पर में इतनी ताकत कहां कि पैगंबर के वजूद अकदस के वजन को संभालने। वो इतना मजबूत जिगर वाला है कि अगर कुरान पहाड़ पे नाजिल हो तो पहाड़ खौफे खुदा से रेजा हो जाए, कल्बे मुस्तफा इतना मजबूत है। तो जिसने मुस्तफा कितना मजबूत सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुर्राक पर सवारी, ऐसे ऐसे नादान लोग हैं। मस्जिद कूफा में बिल्कुल वसत मस्जिद में एक सुतून है, सुतून का नाम है उस्तवाने मेराज, सुतून का नाम उस्तवाने अल वसत, उसका एक और नाम उस्तवाने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन नाम। और जो आप में से गए उन्हें याद दिला रहा हूं, उन्होंने देखा होगा उस सुतून के तकरीबन बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट साइड पर एक पुराने जमाने के पत्थर का तराशा हुआ एक छोटा सा पिलर गोल जमीन में नसर है, और नादान लोग जाकर उसको चूमते हैं और चूम कर कहते हैं कि यहां पर अल्लाह के रसूल का बुर्राक बांधा गया था। बुर्राक घोड़ा था, और क्या यह खतरा था कि बुर्राक को ना बांधेंगे तो भाग जाएगा। वो भागने वाले और होते हैं, उनको तो बांधे तभी भाग जाएंगे, लेकिन ये बुर्राक का मसला नहीं है। फिर क्या है का असलन ये मुजव्विला है, मस्जिद कुफा में लगा हुआ पत्थर क्या है, मुजव्विला यानी क्या मतलब, जवाल बताने की अलामत शाखस। जब घड़ियां नहीं होती थी तो दोपहर की नमाज का तायुन वक्त जवाल अव्वल जवाल पहचान कैसे होती थी, शाखस, कोई सीधी चीज जमीन में गाड़ी जाती थी लंबी मिसले बांस लकड़ी वगैरह के, और उसके साय की मुनासिबत से अव्वल जवाल के वक्त को पहचाना जाता था। तो ये वो है मुजव्विलाना के वो जो बुर्राक मानने का मकाम लोग कहते। तो पैगंबर मदीने भी गए और कूफा भी गए सफर मेराज में, लेकिन यहां तक जाना आसान है, ऊपर कैसे गए। तीसरा मसला कि खला में दो मसले आते हैं, एक सूरज जिस मकाम पर नहीं पड़ रहा मुस्तकीमन, वो इतनी यख है, इतनी ठंडी जगह है कि आदमी वैसे मर जाएगा, और जहां सूरज की रोशनी पड़ रही मुस्तकीमन वो इतनी गर्म है اتنی گرم ہے کہ انسان جل کے مر جائے گا. اگر اس کے پاس سردی گرمی سے بچنے کے ایسے لباس موجود, سورج کی کرنیں یہاں تک آتے آتے معتدل ہو جاتی ہیں باوجود گرمی کے موسم کے, تو خلا میں یہ جو روشنی ہے سورج کی وہ کتنی گرم ہوگی اور جانے والا. پھر تیسرا مسئلہ کہ ایسی ریز جو خلا کے اندر موجود ہیں کہ جو انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. تین چار قسم کی ریز بیان کی ہیں علماء حیات نے یا ریسرچ کرنے والوں نے جو خلا کے اندر موجود ہیں جو انسان کو ختم کر سکتی, ان سے بچنا کیسے ممکن ہوگا. اور ایک اور بات سب سے مشکل بات ہے کہ اتنا تیز سفر کیسے ممکن ہے کہ وقت کی رفتار اور روشنی کی رفتار کہ جانے والا نکل کے چلا جائے اور وقت کی رفتار سے بھی زیادہ تیز جائے واپس آ جائے. بہت سی باتیں ہیں کہ اگر نظام چل رہا ہے اور ایک کے پیچھے ایک سسٹم بنے ہوئے ہوں اور سرکل گھوم رہا ہو اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ ڈوریشن کتنا ہے ان دو کے گزرنے کا اور درمیان سے آپ کو نکلنا, تو آپ کو پورا حساب قائم کرنا پڑے گا کہ سورج آگے جا رہا ہے مثلا, چاند پیچھے آ رہا ہے مثلا, اس کے بیچ میں کتنا گیپ بنتا ہے اور کتنے دورانیے میں یہ گیپ مجھے نکالنے میں کامیاب ہو سکے گا. اللہ کا رسول اوپر جا رہے تھے تو پورا کوئی سسٹم تو قائم کیا ہوگا نا, سات آسمان اور بعض میں نو آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا اور پھر جنت الماوا پھر منزل قاب قوسین, کہاں تک پہنچے؟ کوئی جیکٹ پہن کے گئے تھے آپ؟ کوئی آپ نے لگایا سلینڈر اپنے ساتھ میں؟ نہیں. اس کا مطلب آج کی علمی ترقی انسان کو بتاتی کہ پاسبلٹی ہے کہ انسان خلا کا سفر طے کر سکے. اگر آج کا انسان آج کے علم کی بنیاد پر خلا کے سفر کو طے کر سکتا ہے تو جو باب شہر علم کا شہر ہو, جو علی ابن ابی طالب کا استاد ہو, جو پروردگار کا سکھایا ہوا مصطفیٰ ہو, وہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بھی نہ جانتا ہو کہ ان تمام مسائل کو حل. صلوات پڑھے محمد و علی محمد. اب ذرات کی بات کرنا, خلیوں کی بات کرنا, سیلز کی بات کرنا, امواج جازمہ کی بات کرنا کہ امواج جازمہ کچھ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ روشنی سے تیز رفتار ہیں اور ایک لمحے میں کائنات کے ایک سرے سے ایک سرے تک آ سکتے ہیں. یہ تمام باتیں کیسے ممکن ہوئیں؟ اور ایک اور کہ انسان جب خلا میں پہنچتا ہے تو اس کا وزن زیرو ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, آج کا انسان کوئی پریکٹس کر کے بے وزنی والی کیفیت پیدا کر لے کہ ہوا میں آہستہ آہستہ جمپ کرتے کرتے اپنے آپ کو اونچا کرنے قابل ہو جائے, لیکن اللہ کے رسول نے کوئی پریکٹس نہیں کی. اچانک دروازے پہ جبرائیل آئے اور پیغمبر کو لیا اور چلے گئے. تو خلاصہ معراج کروانے کا مقصد صرف دنیا کو بتانا تھا کہ سائنس کی ترقی تمہیں اگر آج سے ہزار سال بعد پہنچائے گی کسی سیارے تک تو مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جو اس زمانے جاہلیت میں سدرۃ المنتہا تک ہو کر آ گیا ہے. تبھی تو کلمہ پڑھتے ہیں اشھد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ بہت مشکل ہے سفر معراج کو سائنسی طور پر بھی اتنا آسان بنانا. اور کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر گئے ہی نہ ہوں, آپ نیچے ہی ہوں اور آپ نے نیچے رہتے ہوئے معراج کر لی ہو؟ مثال دوں آپ کو, آپ سجدہ کرتے ہیں نماز میں نماز کیا ہے مومن کی؟ معراج. سجدہ کیا ہے نماز کی؟ تو آپ اوپر جاتے ہیں جسم تو یہی ہوتا ہے, آپ ہو کے بھی آ جاتے, تو کیا سائنسی اعتبار سے یہ ممکن ہے کہ انسان ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر اپنے وجود ثابت کر سکے؟ جی ممکن ہے, لیکن ابھی اس کو اتنا آسان کرنا کہ ہر ایک کے لیے سمجھنا اس کو ممکن ہو جائے بڑا مشکل ہے. معراج ایک ایسا سفر ہے کہ جو چیلنج ہے تمام تر صاحبان علم کے لیے, اور خدا کہتا ہے ہم نے بلایا ہے اور تمام نشانیاں دکھائی ہیں. تفصیل کو پھر روکتے ہوئے صرف دو جملے کہ فضیلت میں یا تو اشعار سے یا فضیلت میں وہ جملہ جو خطیب حضرات پڑھا کرتے, تو شاعر اپنی زبان اشعار میں کہتا ہے کہ توصیف محمد کروں تحریر کہاں تک, ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے وہاں تک, جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک, نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے, بازو ہے محمد کا یا خالق کی زبان ہے. روایات متشابہات, اس طرح کی روایات کو جو یہ نتیجہ پیش کرتی ہیں انہیں کہتے ہیں روایات متشابہات, کہ اللہ کے رسول نے کتنے مقامات پر مولا متقیان کو اپنے پہلو میں حاضر پایا. اور ایسی روایات کو خود سے کھول کر بیان کرنے کے بجائے اس کو معصومین کی طرف لوٹا دینا چاہیے کہ معصوم جو بیان کریں وہی درست ہے, ہم بیان نہیں کر سکتے. یا زبان خطابت میں علامہ سید اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ کہتے تھے معراج کیا ہے, میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. اور آخری بات یہ تو ان کا انداز خطابت تھا, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پیغمبر معراج پر گئے ہوں, یہاں کون گواہی دے گا؟ گواہی کون دے گا؟ مکہ المکرمہ ہے, گواہی کون دے گا؟ جو ساتھ گیا نہ ہو گواہی کیسے دے گا؟ اور لوگ آئے تھے, جب پیغمبر نے دعویٰ کیا تو لوگ آئے, اور آنے کے بعد مولا متقیان سے کہتے ہیں آ کر آپ نے سنا آپ کے بھائی نئی بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں میں ایک رات میں گیا یہاں سے مسجد اقصا, وہاں سے آسمانوں پر گیا اور واپس بھی آ گیا, بستر کی گرمی باقی رہی, دروازے کی کنڈی ہلتی رہی, وضو کا پانی بہتا رہا, واپس آ گیا. تو بھلا یہ ممکن ہے؟ مولا مشکل کشا نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ انہیں بتلاتے ہیں کہ کیا ہوا, انہیں بتلا دوں. تو گواہ تو ایسا سلوات پڑے محمد والے محمد, غزوہ بدر کا وقت تو بیان پہ ختم ہو گیا پھر کسی موقع پر, لیکن ماہ رمضان معراج کا مہینہ, ماہ رجب بعثت کا مہینہ, رجب کی 27 تاریخ بعثت کا مہینہ, بعثت کی تاریخ, بعثت یعنی رسالت کا اناؤنس کرنا, رسالت کا اعلان کرنا. معراج ماہ رمضان کی 17 تاریخ. البتہ روایات مکتب اہل بیت میں ایک روایت یہ ملی کہ اللہ کے رسول کو ایک سے زیادہ مرتبہ یا روایت میں 36 مرتبہ معراج کا ذکر ہوا, کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو 36 مرتبہ معراج کا شرف عطا کیا. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی معراج رجب میں ہوئی ہو اور کوئی معراج ماہ رمضان میں ہوئی ہو, لیکن صاحب معراج پیغمبر, عظیم پیغمبر, غزوہ بدر اور اللہ کے رسول کی دعا پوری ہو رہی تھی, ایک مختصر لشکر ایک بڑے لشکر پہ کامیابی حاصل کر رہا تھا. لشکر کا عالم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. اور یقیناً جو بدر کے شہدا ہیں, جو بدر کے صاحبان ایمان جنگ میں شریک ہوئے تھے, ان کی فگر بڑی مبارک ہو گئی, 313 اصحاب. اور ایسے 313 کہ بدر کے بعد اگر زمانے کے امام ظہور فرمائے تو 313 افراد اس کے حکومت کے ارکان یا مشیران یا وزیران کہے جائیں. لیکن عزیزو, شب جمعہ, خدا کرے ایک شب جمعہ ایسی نصیب ہو جب ان شہیدوں کو سلام پیش کرے جو بدر کے شہیدوں سے بھی افضل ہیں. یہ کون سے شہید ہیں؟ سلیمان عامش سے روایت, مزار کبیر کتاب کا نام اور بہت مشہور روایت محدث کبیر, جعفر ابن محمد بیان کرتے ہیں المشہدی کہ سلیمان عامش کوفے میں رہتے تھے, اپنے پڑوسی سے کربلا کی زیارت کا عنوان بیان کر رہے تھے. پڑوسی سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ زیارت امام حسین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ وہ کہتا ہے یہ بدعت ہے, میں نقل کفر کر رہا ہوں, اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی. سلیمان کہتے مجھے بڑا افسوس ہوا, میں اٹھ کے چلا آیا, ہمت نہیں ہوئی آگے بات کرنے کی. اب میں چاہتا تھا کہ اگلے دن جا کر اس سے پوری بحث کروں, مناظرہ کروں. جب گھر پہنچا, اس کے نقل بات کیا تو اندر سے معلوم ہوا کہ وہ پڑوسی زیارت کربلا کے لیے جا چکا ہے. کہتے ہیں میں بڑی تیزی کے ساتھ نکلا اس راستے پر جہاں لوگ کربلا کے لیے جاتے تھے, تو میں پہنچ گیا اس مقام تک جہاں وہ میرا پڑوسی سفر زیارت پہ امام علیہ السلام کے قافلے میں شامل تھا. نماز پڑھ رہا تھا, نماز سے فارغ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا, تم کل تک تو اس کو بدعت کہتے تھے اور آج تم خود جا رہے ہو؟ کہتا کچھ مت کہو, میں نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے. کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا میں نے رات کو تم سے بحث کے بعد خواب دیکھا ہے. اس خواب میں میں نے ایک بہت عمدہ اور نفیس گھوڑے پر سوار ایک شخص سے باروک کو دیکھا, پوچھا یہ کون تھا رسول خدا؟ ان کے آگے ایک اور گھوڑا سوار ہے بہت جلال اور ہیبت لیے ہوئے, یہ کون تھا؟ علی مرتضیٰ. اور ابھی میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے ایک نورانی اونٹ کی سواری دو با حجاب خواتین کو لیے ہوئے نمودار ہوئے. پوچھا یہ دونوں کون بیویاں ہیں؟ کہا ایک خدیجہ طاہرہ ہیں, ایک فاطمہ زہرہ ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور جوان گھوڑے پر. پوچھا یہ کون؟ کہ حسن مشتبہ. کہا یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا کربلا آقا حسین کی زیارت کو جا رہا ہے. شب جمعہ ہے نا. کہتے میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ ایسے پرچے گر رہے ہیں جن پر امان نامہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شب جمعہ روزے آقا حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو اس کے لیے جہنم سے امان ہے. وا غربتا. ایک یہ قافلہ تھا جو کربلا جا رہا تھا شب جمعہ, اور ایک وہ قافلہ ہے جو کربلا سے نکل رہا تھا اور مقام مسائل یہ تھا کہ کوئی بیوی اپنے شہید کی لاش کو چھوڑنے پہ تیار نہ تھی. ہاتھوں میں تازیانے لیے ہوئے بیویوں کو ڈرایا جا رہا تھا. وا غربتا. تمام بیویوں کو اسیر بنا کر جب بٹھایا جا رہا, جناب زینب کو جلال آ گیا. فرمایا سب پیچھے ہٹ جائیں, کوئی نامحرم قریب نہ آنے پائے, ہم اپنی بیویوں کو اپنے ہاتھوں سے خود سوار کرا دیں گے. سب کو سوار کرایا جناب زینب کبریٰ نے, یہاں تک کہ اماں فضا رہ گئیں. اماں روتی تھی کہ شہزادی یہ کنیز آپ کو سوار کرائے گی, آئی اس لیے یہ زندہ ہی اس لیے ہے, اس نے رسول سے حیات مانگی اس کام کے لیے تھی. مگر جناب زینب فرماتی نہیں اما آج زینب سوار کا ہے, اور بی بی نے اما فضا کو سوار کرا دیا. اب اکیلی رہ گئی, کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا, اپنا سوار کرانے والا کوئی دکھائی نہ دیا. ایک مرتبہ القما پر نگاہ پڑ گئی, آواز دی اے ناخل عباس, اے میرے بھائی عباس کہاں رہ گئے؟ ارے جب چلی مدینے سے تمہیں سوار کرایا تھا بھیا, آؤ کہ بہن سوار ہونا چاہتی ہے. ابھی آقا عباس کو بلا رہی تھی کہ ہتکڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے سید سجاد آگے بڑھے, اے پھوپھی اما اگر چچا نہ رہے, اگر بھیا نہ رہا, اگر بابا نہ رہے تو بیمار بھتیجا تو ہے. ارے یہ آپ کو سوار. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الله واسطة محمد وآل محمد کہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار شب جمعہ ہے, مرنے سے پہلے شب جمعہ کربلا محلہ کی زیارت نصیب فرما, مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما, جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. بار الله واسطة محمد وآل محمد کا کربلا والوں کے خون کے انتقام کے لیے. پروردگار آج کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کل میرا مولا آواز دیتا رہ گیا ہے کوئی جو بیویوں کے پردے کی حفاظت کر. پروردگار جب انتقام لیا جائے جناب زینب کی بے رداری کا, شہیدوں نے کربلا کے خون کا, تو ہم سب کو امام زمانہ کے غلاموں میں شامل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس, اور اس سے پہلے ایک سوال اور اس کا جواب, اور یہ جو روز کا ایک معمول ماشاءاللہ بنایا گیا ہے اس کی بنیاد اصل بات پڑھ لیں محمد وآل محمد.
کتاب وطن میں لیلۃ الجمعہ کا ایک دوسرا نام بیان کیا تھا. سوال یہ ہے, سوال یہ ہے کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے اور اس دوسرے نام کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا پیچھے ہوں.
آج کی افطار کا انتظام تھا لیلانی فیملی بندے خدا کی جانب سے ان کے مرحومین کے لیے, دھارسی فیملی, مرچنٹ فیملی, نایانی فیملی, پونہ والا فیملی کے مرحومین, اور نیک جان بیگم بنت گل میر, مرحوم امجد صابری ابن غلام فرید صابری, اور نماز وحشت کی بھی التماس ان مرحومین کے لیے جن کے نام نیک جان بیگم بنت گل میر, اور تمام ارواح مومنین مومنات, تمام شہداء ملت کے لیے, تمام عاشقان محمد و آل محمد مرحومین کے لیے جو معراج جسمانی پہ یقین رکھتے انتقال کر گئے, اور خاص طور سے شہداء بدر کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجائے محمد و آلہ المعصومین برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم